صلی اللہ وسلم علی رسول المصطفی و نبی المجتبی و ولی المرتضی و امینه علی وحی السماء و علی آلہ النجبا و اصحابہ الاتقیا افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد حسن يوسف دمي سايا دي بيزاداري آنچ خوبا حمد رندت تنها داري اي آنکه هما رحمت مهدات قديري باران صفت بحر صمت ابر متيري معراج تو کرسی شدہ و سب و سماوات حقا کی نذیری تو الحق کے بشیری ختم رسول و نجم سبل صبح و ہدایت آدم بصفی محشر ذریت آدم در ذل روایت کی امامی و امیری اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کی انسانی ضرورت کے مطابق جس طرح اور چیزیں پیدا فرمائی اس طرح ان کی ہدایت اور رشد کے لیے اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. علی التحقیق ہر قوم قبیلے میں ہر ملک اور زمانوں میں کوئی نہ کوئی پیغمبر ہدایت اور رشد کے پاسدار تشریف لائے ہیں. لکل قوم ہاد مختلف امتوں کے لیے مختلف انبیاء ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. تمام انبیاء اور مرسلین کے آخر میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کے لیے ایسے زمانے کا انتخاب کیا کہ آلات رسد اور ابلاغ آنن فانن پورے جہان کو آگاہ کرے اور خبردار کرے. قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے اور شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا حال بتایا تو حضرت شعیب نے کہا کہ یہاں آپ امن سے رہیں گے, مصر والوں کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے, حالانکہ نقشے میں بالکل ساتھ ہے. اس لیے طبقات الارض کے ماہرین نے لکھا ہے کہ تمام طبقات عالم میں ایسی نشانیاں مل رہی ہے کہ اللہ نے انبیاء و مرسلین بھیجے. وہ مشہور روایت 1,24,000 کی ہے، لیکن 2,64,000 کی روایت بھی تفسیر قرطبی کے اندر نقل کی گئی ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ کے علم کا مسئلہ ہے. پیغمبر کو تو کہا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ. کچھ پیغمبروں کے حال آپ کو بتاتے ہیں، کچھ کا نہیں بتائیں گے. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اور مختم ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے مسلمان، اس کا شکر کرو کہ اللہ تعالی نے آپ کے رسول اور نبی کو خاتم و مختم بنایا ہے، یعنی آپ پر تمام کمالات نبوت رسالتوں کے ضروریات پوری فرما دی گئی. علماء دین کہتے ہیں کہ نبی کے آنے کی ضرورت تین ہوتی ہے، یا تو گزشتہ پیغمبر کسی خاص قوم قبیلے کے لیے ہو تو پھر نئی قوم قبیلے کے لیے نبی چاہیے. آپ کے بارے میں ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے، جن اور انس کے لیے، شرق اور غرب کے لیے، فرش اور عرش کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یا یہ کہ ان کی ہدایات یا احکام مٹ چکے ہو تو ہمارے رسول پر جو قرآن نازل ہوا ہو، جو کتاب آئی ہے، ان کے بارے میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. وہ بات بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ شاید کچھ کمی کوتاہی ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم میں عیسیٰ مسیح جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تو انہوں نے یہی کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کچھ چیزیں تمہاری بدل رہا ہوں. لیکن ہمارے رسول اور ہمارے نبی کو جو شریعت دی گئی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا پورا پورا بیان ہے، اس کمی کوتاہی کی جگہ نہیں رہی ہے. اس لیے اللہ کے رسول اور نبی مرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے اور ہر وقت اور ہر زبان اور ہر دور کے ضروریات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے. ایک ایسی کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے کہ دیکھیں 1500 سال ہو گئے، علماء میں جو زیادہ خبیر بصیر ہے شان ورشا ہے، اور وہ کہتے ہیں 2,00,000 سے متجاوز، اور 1352 میں شاہ صاحب فوت ہوئے ہجری میں، اور 1933 میں، اور اس وقت سے لے کے اب تک خدا جانے کتنی تفاسیر ہوئی. اور ہر تفسیر قرآن کریم کی اس کو اعتراف رہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مجھ سے رہ گئی. خود امام رازی نے رونا رویا ہے کہ بہت سارے علوم ہیں جو احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتے، اس کی وجہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ وہ علوم ہر زمانے کے ساتھ کھلیں گے، سربستہ ہے. اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. آپ نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ میں بنو قریظہ و بنو نذیر و بنو قینقاع و بنو اسد و بنو غفار و یہ یہودی قبائل پہلے زمانے سے آباد تھے. ان کا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم بڑے عالم لوگ ہیں، وعندنا تورات. تو ان کے جو بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، وہ 6 ساتھیوں کو لے کے حضرت کی خدمت میں آئے. مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ بیان ہوا. خدمت میں آنے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کا جواب سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا، اگر اجازت ہو تو اب پوچھ لے. آپ نے کہا قالہ لی جبریل آنے وا، آپ کے آنے سے پہلے جبریل آیا، آپ کے آنے کی اطلاع دے دی اور آپ کے تینوں سوالات بما جوابات کے مجھے بتا دی. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، سوالات بھی 3 ہیں 4 نہیں. ایسا اللہ نے آپ پر کرم فرمایا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ علوم دیے جو کسی کو نہیں دیے گئے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ قیامت کس سرزمین پر قائم ہوگی، آپ نے کہا شام کی زمین پر. آج بھی شام کا حال دیکھے، اللہ اپنا فضل کرے مسلمانوں پر. قیامت صرف کفار اور رذائل و خصائل پر لے آئے. انہوں نے کہا لوگ کیسے پہنچیں گے، آپ نے کہا دنیا میں آگ لگے گی، وہ آگ لوگوں کو لے کے جائے گی. ابھی دیکھو ایک ایک دو دو جلدیں چاہتی ہے تشریح کے لیے. آپ نے کہا وہ آگ ان کے ساتھ سوئے گی جاگے گی اور وہاں شام کی سرزمین پہنچ جائے گی. وہ علماء تھے، بات سمجھ لیتے تھے، فوراً آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ کبھی لڑکا ہوتا ہے اور ماں کی طرح ہوتا ہے، کبھی لڑکی ہوتی ہے اور باپ کی شکل کی ہوتی ہے. اور لڑکا اور لڑکی بنتے کیسے؟ آپ نے کہا جب دونوں ملتے ہیں اور دونوں مادے چھوٹتے ہیں، جس نے پہلا حملہ کیا وہی ہوا. اگر ادھر سے ٹچ لگایا گیا تو تذکر لڑکا ہے، اور اگر ادھر سے حملہ پہلے ہوا تو تانسا لڑکی بنے گی. وہ سر جھکا کے بیٹھ گئے. اور اگر دونوں نے ٹچ نہیں کیا ایک دوسرے کو، کچھ بھی نہیں، دونوں مادے ضائع ہو. اس لیے حدیث میں فرمائے اذا قدر لهما ولد، جب اللہ فیصلہ کر لے کہ بچہ بنے تب بنتا ہے. انہیں یہ کوئی آسان کام ہے، خالص مغیبات ہیں اور تکوینیات ہیں. انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ جنت جاتے ہی کیا کھانا کھلایا جائے گا. آپ نے کہا زیادت و کبد حوت، مچھلی کے جگر کے ساتھ کچھ اضافی ٹکڑا آئے گا اور کچھ گوشت گائے اور بیل کا بھی ہوگا. وہ ایک پختون عالم نے کہا کہ الحمدللہ پختون سارے جنت میں ہوں گے کیونکہ بڑا گوشت شوق سے کھاتے ہیں. ہمارے بزرگ مولانا سنجان صاحب جب پشاور سے روانہ ہوتے تھے تو فرماتے تھے غٹا وخا بخا، کہ غٹا وخا خوگئی. اللہ اللہ. جب یہ تینوں سوالوں کے جوابات حضرت نے دیے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا شک شبہ دور ہو گیا اور ہم نے تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہوتا اور رسول اور نبی کے سوا کسی کا چہرہ ایسا نہیں ہوگا اور ایمان لے آئے. اب دیکھو وہ کتنی تیاری کر کے آئے تھے اور کتنے توریت اور آسمانی کتابیں انہوں نے الٹ پلٹ دی تھی اور کیا زمانے کا خزانہ علم تھا. پیغمبر نے کہا آپ کے آنے سے پہلے جبریل آئے مجھے کہا عبداللہ ابن سلام بما چھ ساتھیوں کے آ رہے ہیں اور یہ سوالات ہیں یہ جوابات. اللہم صل وسلم علیہ. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. آپ معراج سے واپس آئے, آپ نے عجائب و غرائب آسمانوں کے بیان کیے, بس چیزوں کا صحابہ نے پتہ کیا. آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں, میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ پوچھ سکتے تھے, میں کہاں پوچھتا ہوں, میں تو حبیب ہوں کلیم نہیں ہوں. کسے ادب کرتے ہیں دوسروں کا. حالانکہ موسیٰ زار و قطار روتے تھے کہ مجھے آپ کی نبوت کہ امتی کا شرف حاصل ہو جاتا. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہر بات کرتے تھے, ہم تو نہیں کر سکتے. اور آخری سال رمضان شریف کے بعد جو آپ نے ام المومنین عائشہ کو کہا, آپ طریقے طریقے سے صحابہ کو خطاب کرتے تھے تو رخصت بھی لیتے تھے اور ان کو تین باتیں بتاتے تھے, ایک اللہ کی بڑائی اور وحدانیت, دوسرا دنیا کی بے وفائی اور عارضی اور ٹیمپریری ہونا, اور تیسرا آخرت کی بقا اور نعمت خوشیاں. یہ آپ کی عادت سی ہو گئی ہر تقریر خود بے بے. صحابہ کو کیا فہم دیا گیا تھا, کیا لوگ تیار ہو گئے تھے. یار اب درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, چشموں کو بینا کر دیا, اور خود نہ تھے جو راہ پر اورو کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. صحابہ کرام مجلس سے اٹھ کے جب جاتے تھے تو ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے, جیسے غم کا ماحول, برابر سمجھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق افقہ ہذہ الامہ بعد الاربع رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے پوچھا, آپ نے کہا اس سال شاید میرا سفر آخرت ہو جائے. بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ کیسے. فرمایا ہر دفعہ ایک قرآن مجید میں سناتا ہوں, جبریل سن لیتے تھے, اس دفعہ جب ایک پورا ہوا تو اس نے کہا عائد ہو ایک اور ہو جائے. وَذَلِكَ أَنَّ أَجَلِي قَدْ قَرُبَ, اس لیے کہ وقت قریب ہے. دنیا کا ہر ایک شخص جب دنیا سے جائے گا تو اس سے پہلے کام کم ہو جائے گا, کام کر ہی نہیں سکے گا. بزرگ بیمار ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر غریب, دوائیاں نہیں لکھ سکتے ہیں, انجینئر نقشے نہیں بنا سکتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ آخرت کے لوگوں کے اعمال بڑھ جاتے ہیں, اور آخرت کے لوگوں کے لوگوں میں انبیاء و مرسلین صف اول ہے, اور آپ تو پھر اسعد السادات اور صاحب الدرجات العالیات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام ریٹائر نہیں ہوتے, ہر شخص کچھ وقت پورا کر کے پھر کہتے ہیں کہ بس اب یہ جو ہے نا عمر گزار چکا ہے. وہ ایک جہاز میں ہم بیٹھ رہے تھے, بہت زمانہ ہو گیا, تو وہ لوگوں نے کہا نہیں اس میں نہیں بیٹھتے, اس کا جو یہ پائلٹ ہے یہ ریٹائر ہو کے دوبارہ ایک جہاز میں بیٹھ گیا ہے, یہ جہاز گرا دے گا. کیسے کیسے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے ہم ملنے گئے, اور نے بڑے پرتپاک استقبال کیا, لیکن جب وہ لکھنے لگے تو ان کے اسسٹنٹ نے پیچھے سے اس طرح کیا گیا, کچھ کھانا وانا نہیں, اس کا لینے بھی نہیں, دماغ خراب ہو چکا ہے. میں حیران, اتنا اچھا آدمی, کہتے ہیں نہیں اب یہ اوور ایج ہو چکا ہے. توبہ. اور میں نے ایک بزرگ عالم دیکھے تھے, بہت بڑی عمر تھی ان کی, اور جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے کہا مجھ سے کوئی علمی بات نہ کرے, عمر زیادہ ہے بھول جاتا ہوں, تو احتیاط کرنا چاہیے. تو میں نے ان سے, ان کے استاد مولانا انور شاہ صاحب سے, انہوں نے دیوبند میں دور حدیث پڑھا تھا, ان کے حالات پوچھے تو وہ تازہ دم ہو گئے بالکل. اور پھر وہ نایاب روایت سندن متنن سنانے لگے. اس مجلس میں یہ واقعہ بھی انہوں نے سنایا کہ حضرت شاہ صاحب کی کرامات بھی انگنت تھی. فرمایا جب میں داخل ہوا تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا, کوئی پوچھتا کہ آپ کا کیا نام ہے, آپ کہاں سے آئے, تو میں ساتھیوں سے پوچھتا کہ دیسو ہی. شاہ صاحب نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کوئی اچھا طالب علم سرحد سے آیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا حضرت اس کو اردو ایک لفظ بھی نہیں آتی. کہا وہ کیا چیز ہے, وہ آ جائے گی. کہا درس جب ختم ہوا تو میں اردو بول رہا تھا. خود بیان کیا کہ یہ کرامت میں نے لمحوں میں دیکھی. چنانچہ اس وقت پھر مغرب کی نماز ہونے والی تھی, ہم نے درخواست کی تو انہوں نے خود پڑھا لی, اور بہترین تلاوت اور سورتیں پڑھی. اللہ ابھی حال ہی میں ایک عالم بزرگ آتے تھے سوات سے, سندل بابا جی, 1200 سال سے تو یقیناً زیادہ تھے, اور 150 سال تک دعویٰ تھا, تو اتنا لگتا تھا ان کے جسم و جسمانیت سے کہ اس زمانے کا آدمی نہیں, گزشتہ صدی کا بقایا ہے. ہمارے استاد مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو استاد جی ان کے سامنے بالکل اسٹوڈنٹ لگ رہے تھے, اور وہ حضرت کے پیر دبا رہے تھے مولانا کے. آپ دیوبند سے براہ راست پڑے ہوئے, آپ سب کے پڑے, تو 150 سال یا 140 سال جو بھی عمر تھی, لیکن مثنوی مولانا روم ان کو بہترین یاد تھی, اور مشکل اشعار بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ چونکہ جبریل نے اس دفعہ رمضان میں 2 قرآن سنے, تو معلوم ہوتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا ہے. اور ہر رسول اور نبی اور اس کے ماننے والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بوڑھے بوڑھے علماء کتنے قیمتی ہوتے ہیں. 82 سال کی عمر میں مولانا سمیع الحق کو مارا گیا, دنیا کیسے غمگین ہے. 100 سال کے قریب تبلیغی بزرگ بھائی عبد الوہاب انتقال کر گئے, ایک جہان میں ماتم ہے. خیر عالم ہونے کے باوجود استقامت علی الحق قابل دید تھی. تبلیغی جماعت جو عوامی جماعت ہے اس کو کس طریقے سے طول اور عرض میں ایک توازن سے قائم دائم رکھا تھا, بڑے سے بڑے ملحد زندی کو اور شریر کو بھی شرارت نہیں کرنے دیا. بھائی عبدالوہاب کے احسانات یاد رکھے جائیں گے, خدا ان کو غری کی رحمت کرے. بہت ہی پیارے آدمی تھے. ایک دفعہ, کئی دفعہ آنا جانا ہوا, میں نے ان کے بارے میں الحسن میں لکھ دیا, آپ پڑھ لیں گے, اشارہ سا کیا ہے. ان کی بعض تبلیغی باتوں پر میں نے اعتراض کیا کہ یہ باتیں آپ صحیح نہیں کر رہے, تو وہ بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے. میرے آنے کے بعد ان کے خاص خادم ہیں مولانا محمد فہیم صاحب, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کی باتیں اچھی نہیں ہوئی, اور مفتی صاحب خفگان میں چلے گئے ان کی بات کو سمجھنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی. وہ علماء کے استاد ہزاروں طلباء کو پڑھاتے ہیں, یہ تاثر تو اچھا نہیں پھیل رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ علماء کی بات ماننی ہے, تو بس فوراً تیار ہو گئے, رومال کندھے پہ ڈالا کہ کراچی جا کے گلشن میں معافی مانگتا ہوں. ان کا فون آیا, میں نے کہا میں ابھی دو تین دن سرحد میں ہوں, اور پھر شاید عمرے کا سفر تھا, پھر دوبارہ میں خود معافی مانگنے گیا. میں نے آپ بڑے بزرگ ہیں, ہم کیا طالب علم لوگ ہیں. تو ایسے عظیم انسان اور باخلق بھی تھے وہ. چند سال پہلے, کافی زمانے بعد, ریون کے سالانہ اجتماع میں جانا ہوا, تو میرے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی, اور اس میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ بھائی وہ جو معذور کا کموڈ لگتا ہے وہ بھی ہو, اور جو دوسرے ساتھی ہے ان کے لیے سادہ طہارت خانہ بھی ہو. اور بتایا ہمارے احسان نے, مولانا احسان صاحب نے, کہ ایک رات میں 8 مرتبہ بھائی عبدالوہاب خود اس کو دیکھ, کتنے اعلیٰ منتظم تھے, آپ اندازہ لگائے. حالانکہ جس کے ذمہ پورے عالم کی تبلیغ اور دعوت ہو, اس کو کتنے افکار اور غم, کتنے صدمے اور گرانی, کتنا بونچال فکروں کا رہتا ہے. اللہ ان سب کو ان کے لیے عمل شافع و مشفع اور آخرت کا زاد آخرت بنائے, زاد خیر بنائے. ایسے ان کے واقعات سارے جہان سے وابستہ ہے. یہ لوگ انبیاء اور مرسلین کے لوگ ہوتے, ان کی خوبیاں اور کمالات ختم نہیں ہوتے, جیسے بہتے ہوئے پانی کا بہاؤ ختم نہیں ہوتا. اللہ اکبر و کبیر. تو ہمارے رسول اور نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کمالات اور خوبیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, آیات بینات کے ساتھ تشریف لائے. آپ کے معجزات ہر آن ہر گھڑی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ چند معجزات آپ کے بڑے عجیب ہیں. ایک جو قرآن شریف آپ پر نازل ہوا, وہ بہت زیادہ جامع کتاب ہے. 30 سال تو میں نے یہ باقاعدگی سے شعبان رمضان میں تفسیر پڑھائی, اور اس سے پہلے بھی فجر کے بعد اور عصر کے بعد. لیکن یقین کر لے کہ اس زمانے میں اگر 20,000 تفاسیر بھی میں نے دیکھی ہو نا, تو یہ کم ہوگی. اور کتنے مقامات قرآن ہیں جن کے ہم اب بھی طالب علم ہیں روز اول کی طرح. بخاری شریف, ترمذی شریف جیسی اہم مہم کتابیں, ان کی سینکڑوں شرح ہو چکی ہے, ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن قرآن کریم کی ضروریات علم اور انشراح اور بس تا قیامت دفتر کھلا رہے. دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر, ما ہم چنا در اول وصفے تو ماندہ ہے. وہ فیضی نے اکبر بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک قرآن کی تفسیر لکھی, سوات الالحام, اور اس میں کوئی نقطہ نہیں آنے دیا. نقطہ جیسے با تا سا جیم خا اس طرح کے نقطوں والے کوئی حرف نہیں ہے. کتنا مشکل کام ہے. آپ اپنی زبان میں بغیر نقطوں کے ذرا پشتو یا اردو بولے سارا دن پیاسا بیٹھا رہے پانی نہیں مانگ سکے گی. تو ہندوستان کا عالم اور جو عام طور پر عربیت سے بیگانے ہوتے ہیں اور کس قدر گہرائی عربیت و فصاحت بلاغت ہے کہ تین جلدیں بڑی بڑی لکھی ہے اور اس میں کوئی نقطے کا ایک حرف نہیں آ رہے. تو میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا تو جب قرآن شریف کے فضائل پر اور علوم پر بحث کرنے لگا نا تو وہاں چیخ پڑا ہو اور اس نے کہا وا ماؤن لا ساحل لہو. پانی تو کہہ نہیں سکتے, باہر تو کہہ نہیں سکتے, نہ نہر کہہ سکتا ہے, دونوں میں نقطے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں وا ماؤن لا ساحل لہو, یہ وہ دریا ہے وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. چیخ پڑا لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کامل و اکمل نظام لائے. آپ دیکھو نا نظام میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. ایک امام ہوتا ہے اس نے پڑھانا ہے, لوگ ہوں گے انہوں نے سننا ہے. اب اس انداز سے عبادت فرض ہوئی ہے کہ تمام شریک ہوں گے. یہ تماشا دیکھ عرب اور عجم سب پانچ نمازیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ, رکعتیں برابر, تفصیلات فقی شرعی حسب نو. اب دیکھو تمام چیزوں کے لیے انفراد ہے. جیسے زکات ہر شخص دے گا جس جو صاحب توفیق ہو, روزہ ہر شخص رکھے گا جو عاقل بالغ ہو, عذر بیمار نہ ہو. لیکن نماز کے لیے ہر جگہ جگہ بن گئی, وہاں مسجد ہوگی اور مسجد کا نظام ہر مومن مسلم کو معلوم ہے. پانچوں وقت ہوں گے, پانچوں وقت کے لیے اذان ہوگی. عبداللہ ابن زبیر نے نماز عید کے لیے اذان دلائی اور تراوی کے لیے, تو بہت زیادہ صحابہ و تابعین خفا ہو گئے, یہ کیا کر رہا ہے, معمولی کام تھوڑا ہی ہے, مجالے کوئی آگے پیچھے ہو جائے اس سے. ایک اذان میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, کوئی ظہر اور عصر میں ایک مؤذن کہہ دے ذرا, مجال نہیں. کوئی پوری امت میں کوئی امام نہیں مجتہد نہیں جو یہ فتویٰ دے, یہ صرف فجر کے ساتھ خاص ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, پھر مسجدوں کی شان و شوکت دیں گے, سب قبلہ رخ ہوں گے, پورے عالم کی مساجد ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اور صاف حجازی نہ رہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ مسجد کی نماز کی باجماعت کی کیا حیثیت ہے. روزانہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور پانچوں نمازیں باجماعت ضروری ہے. فقہا کہتے ہیں کہ کامل نماز باجماعت ہے. حنفیہ کے تین محقق صاحب بحر, صاحب فتح القدیر, صاحب بدائی, یہ تینوں کہتے ہیں کہ نماز باجماعت واجب ہے, بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہگار ہو. دو تین آدمی بھی ہو, دو بھی ہوتے, ایک آگے پیچھے ساتھ کھڑا ہو جائے, ہو گئی جماعت. اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. بھئی انسانی زندگی میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں، بعض حالات ایسے ہیں کہ یہاں نہیں آ سکتے، جہاں 40 سال چوکی دارہ کیا ہے، 40 سال الحمدللہ بڑے سے بڑے کو کان کورچ نے نہیں دیا، وہاں سے دیکھتا ہوں اور یہاں نہیں آ سکتا ہوں، حالات ایسے. تو کتابوں میں مسئلہ مل گیا کہ یہ سب متعلقات مسجد ہے، جس کو فناء مسجد فقہا کہتے ہیں. ویجوز الاقتداء من فناء المسجد وإن لم يكن المسجد ملآن ولم تكن الصفوف متصلة. اس پہ دو اعتراض ہے جب وہاں سے نماز پڑھی جائے، ایک تو یہ کہ صفحے تو نہیں پہنچ رہی، کہ نہ پہنچے. دوسرا اعتراض یہ کہ مسجد اتنی بھری بھی نہیں، کہ نہ بھری ہوئی ہو لیکن عذر قائم ہے، نماز وہاں سے صحیح. ہمارے یہ اسجد جو ہے بڑا لاڈلا ہے، کبھی کبھی گپ شپ لگاتے کہتے کوئی یہ روایت تو نہیں نکال رہے کہ آپ وہیں دفتر سے پڑھائیں گے اور لوگ مسجد میں اٹک بیٹک کریں. میں نے کہا ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے، مالک کے ہاں ہے. وہ اس طرح کہ امام مدینہ، امام کعبہ جب تشریف لائے تھے بٹو کے زمانے میں، اور نیشنل اسٹیڈیم میں نماز جمعہ با جماعت پڑھائی، تو بڑا جہان جمع تھا. کچھ لوگوں نے امام صاحب سے آگے بھی پڑھی، تو مفتی ولی حسن جو مفتی اعظم تھے اور فقی کبیر تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسی پریشانی کے عالم میں جس کا اعادہ ممکن نہیں، مالک کے مذہب کے مطابق نماز صحیح. یہ چاروں مذاہب جو رحمت ہے، اس دن کے لیے رحمت. یہ کمال کی بات ہے. ویسے اب اس میں دو اصول کار فرما ہو گئے. عام طور پر جب نماز با جماعت ہے تو سوو وستو، صفے سیدھی کر لو، جڑ جاؤ، اس کو تسویت الصفوف کہتے ہیں اور واجب ہے. اور جب بعید سے اور دور سے اندر ہی مسجد کے جگہ سے بوجہ عذر و مرض کے اقتداء جائز ہوگی، تو وہاں کہتے علم بے انتقالات الامام کافی ہے، امام اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، قیرات کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے، یہ کافی ہے. اس کو حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے بھی شرح بخاری جلد 2 صفحہ 338 پر نقل کیا ہے، لیکن بدر عالم صاحب سے گڑبڑ ہو گئی، اس میں پورا نظر صحیح نہیں تھی. اور فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 167 پر صاف ستھرا لکھا ہوا، بعد میں تاتاریہ میں اور بزازیہ میں اور قاضی میں اور ناہر میں اور سب میں مل گیا. یہ جامعیت اسلام ہے بالکل، کسی شخص کو محروم نہیں ہونے دے رہے بالکل. اللہ اکبر و کبیر. اب دیکھو ایک مسئلہ پیش آتا ہے نماز کا اور انتظام کا. نماز تو ہم پڑھاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، یہ نماز ہے. انتظام والے وہ گیٹ پہ کھڑے ہیں، دفتر کے سامنے سب بناتے ہیں، ادھر کھڑے ہیں. کوئی وقت گزرا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس انتظام کی ضرورت زیادہ ہو گئی. یہ وہی شہر ہے جس میں مینڈے اور بکرے سے زیادہ انسان بے گناہ کاٹے گئے، اور خاص کر اہل اللہ اور دینی حلقوں پر قیامت برپا کی. تو یہاں ایک چوکیدار تھا، بڑا شوق سے چوکیدارا کرتا تھا، اور ظاہر ہے ایسے موقع پر جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے اس پر ذمہ داری بڑھائی جاتی ہے. 10-10 20-20 طلباء بھی ان کے ساتھ نمازیوں کے خیال رکھنے کے لیے. تو اس نے ایک دن مجھے کہا، بڑے موڈ میں مجھے دیکھا اور آ کے بیٹھ گیا، اور پھر کہا کہ میرے دل میں ایک آرمان ہے، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایسی جگہ مل جائے کہ میں نماز با جماعت پڑھوں. عجیب بات ہے کہ ایسی جگہ مل گئی لیکن مجھے نماز با جماعت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں نماز کے وقت کلاشن کوف لے کے کھڑا رہتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نماز با جماعت اتنے شوق سے جس کے لیے آپ دعا کرتے تھے یہ کیوں پڑھتے آپ پڑھنا چاہتے تھے؟ کہا ثواب کے لیے. میں نے کہا اب یہ کتاب میرے سامنے بچھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ نماز کی نگرانی کرنے والے جتنے نمازی اس جمعے میں شریک ہیں نا جو وہاں کھڑے ان کو دیکھ رہے حفاظت, ان سب کے مجموعے نماز کا ثواب اس ایک کو مل رہا. تو میں نے کہا میں نمازیں پڑھاتا ہوں, ممبر پر اوپر چڑھ کے بیٹھتا ہوں, مجھے دو تین کا بھی نہیں ملے گا, اور آپ کو پیغمبر مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ کے لیے اگر 10 نمازیوں کے خیال رکھ رہے تو 10 گنا ثواب ہے, اگر 200 نمازی ہے تو 200 گنا ثواب ہے, اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں. وہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا بس اب میری زندگی پوری کی پوری یہاں قربان ہوگی. اس لیے تو کہتے کہ مسائل سمجھنا چاہیے. وہ ایک آدمی کی اہلیہ فوت ہو گئی, زندگی گزری ہوتی ہے بیوی کے ساتھ رفیق حیات ہوتی ہے, جب محبت اور رحمت کی زندگی گزرتی ہے تو ظاہر ہے بہت ہی صدمے کا وقت ہوتا ہے. وہ جمعے کا قاتل جو بالکل عدالتوں میں آتے جاتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی کوئی حادثہ ہوا ہے, ابھی تک کہتا ہے کہ بیوی کا موت ہو بیوی کی موت ہو. بعض گھر بڑے شیرین ہوتے ہیں, بعض عورتیں بڑی تکڑی اور گراں قدر ہوتی ہے. عورتیں سب ایک جیسی نہیں ہیں, بعض ملائک کی طرح ہے بعض بلائیں. خود شیخ سعدی نے رونا رویا ہے, اس نے کہا زن بدر سرائے مرد نے کو ہم دری آل مست دوزخ ہو, ناکار عورت شریف آدمی کے گھر میں اس دنیا میں اس کو جہنم ہے. زن نہار اسکری نبت زن نہار وقنا ربنا عذاب النار. لیکن ایسی عورتیں بھی ہیں, بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عثمان نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میرا خواہش ہے کہ آپ کی ایک شادی کراؤں اور آپ کی جوانی لٹا کے رکھ دے. تو ذکر و کبھی معاہدہ, آپ کے ماضی اور جوانی کو واپس لے آئے گی. ایسی عورتیں بھی دنیا میں ہوتی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو. چند دن بعد کہا جیب خرچہ اجازت نہیں دیا رہا, خالی عورت کو تھوڑی رکھنا ہے, اس کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے. تو اس طرح ایک بڑا اچھے گھرانے کی بی بی فوت ہو گئی اور اس کا خاوند اعتکاف میں تھا. مولائی صاحبان تو مسئلے بتاتے کہ نہیں بھائی نہیں, آپ جنازے میں شریک نہیں ہو. ہمارے سرحد میں جنازے قبرستان میں ہوتے ہیں یا مسجدوں کے ساتھ, ایسا نظام نہیں ہے وہاں. سارا گاؤں نکلتا ہے اور پھر قبرستان میں جہاں تدفین ہوتی ہے وہاں جگہ ہوتی. اگر ایسی جگہ ہوتی تو کوئی ہیلا ہم بتا دیتے کہ چلو سگریٹ کے بہانے اگر رات کا وقت ہے اور اگر دن کا ہے پیشاب پخانے کے بہانے نکل کے آتے وقت بغیر ارادے کے اللہ اکبر, اس کے لیے تو ہم تیار ہوتے ہیں ہیلے بتانا. لیکن وہ جنازہ محل خانخیل کا وہ دور قبرستان میں پڑھایا جا رہا تھا, تو اس شخص نے شرکت نہیں کی کیونکہ عالم لوگوں نے کہا کہ معتکف جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا, جنازہ بیوی کا ہو یا ماں کا ہو, بیٹے کا ہو یا باپ کا ہو, باہر نہیں جائے گا. تو جب مجھے موقع مل گیا وہاں حاضری کا, میں نے جا کے, میرے اچھے لوگ ہیں اور بہت قدردان ہیں, ہمارے اپنے گھرانے جیسے ہیں, میں بھی خدمت میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں, مرحوموں کے لیے دعا اور ان کو تب تسلی. تو اس نے مجھے یہ شکایت کی کہ افسوس آپ نہیں تھے, مجھے لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا اپنی گھر والی کا, یہ اتنا سخت شریعت ہے. میں نے کہا سخت نہیں ہے, بہت نرم ہے, ہم بہت زیادہ ڈھیلے ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے کہا اعتکاف توڑنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا, ناراض ہوگا. اگر آپ جنازہ پڑھ لیتے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا, تو آپ ایک مجرم اور گناہگار صف میں کھڑے ہوتے. فوراً کہنے کو توبہ استغفر اللہ, شکر ہے کہ نہیں گیا. میں نے کہا علماء کا شکر ادا کریں, ہر وقت مسئلہ بتانا ہر پودی پڑک کا کام نہیں ہے. وقت پر مسئلہ بتانا حاضر باش عالم کا کام ہے, جن کو فقہ اور فقہا پر عبور ہوتا ہے اور پھر ایمان کی جرت بھی موجود ہوتی ہے. تو میرے بزرگوں بھائیوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے پیغمبر آئے. عجیب بات ہے, آپ نے عید الفطر پڑھا لی, آپ نے عید الاضحیٰ پڑھائی, تو اس کے لیے کوئی جھنڈا نہیں بنا, اس کے لیے کوئی چراغان نہیں ہے, اس کے لیے جلسہ و جلوس نہیں ہے. آپ کی ولادت کے نام پر بارہ وفات کے دن جشن منانے کے لیے کیا کیا تکلفات کرنے پڑتے, افسوس ہوتا ہے. آئے گا ایسا وقت بھی, جیسے ہمارا نیا وزیر اعظم صاحب اب تو وہ یو ٹرن لینے لگا, اور پتہ نہیں کہ کس دن کہے گا کہ مدینہ نہیں چاہیے مجھے تو پیرس چاہیے, اور کس دن کہے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قبرستان کے سجدے چاہیے. جب ایک آدمی کی زبان پسلتی ہے نا تو سمجھ لو کہ خطرہ بہت زیادہ ہے. ورنہ ایسا شخص جہان میں آ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ یہاں وہی نظام ہوگا جو مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں, وہ اسلام کا مرکز ہے, وہاں میلاد کے کتنی محفلیں سجتی ہے, کتنے گھروں میں چراغاں ہوتا ہے, اور کتنے سرکاری بجلی اور چوری کی جاتی ہے. پاک پیغمبر کے ذمہ ایسی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ 8 یا 9 ولادت ہے تحقیق کے ساتھ, خود خان صاحب بریلوی نے تسلیم کیا ہے. آگے پھر ایک اور بات اپنی عادت کے مطابق گئی, اور نہ مان چکے ہیں کہ 12 تاریخ نہیں ہے ولادت, یہ 12 وفات ہے. 1300 سال سے یہ 12 وفات مشہور تھا, اب جشن عید میلاد النبی کی تاریخ ہو گئی. پھر جشن کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے کہ عید الفطر پڑھنے سے پہلے تم فطرہ دے دو, فقراء اور مساکین کا پیٹ بھرو. یہ دیکھیں ذرا, یہ جشن ہے. اور فرمایا کہ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کر لو, گائے ہو, بکرا ہو, مینڈا ہو, اونٹ ہو. اور فرمایا کہ فقراء اور مساکین کو گوشت پہنچاؤ. تو دیکھو بامانہ اور باعمل پیغمبر ہے, تو امت کو عمل میں ڈالا ہے. اور یہ صرف منانا جانتے ہیں, بننا نہیں جانتے. بھئی آپ یہ اعلان بھی تو کریں نا کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں اس ربیع الاول اور 12 کے بعد وہ داڑیاں رکھ لے, جو داڑیاں کاٹتے ہیں کینچیاں چلاتے ہیں وہ داڑیاں پوری کر لے. یہ بننا ہے. اور یہ بھی بتائے کہ داڑھی سنت موقعہ اور واجب ہے, اور اگر اس کے بغیر مر گیا ہے تو شفاعت خطرے میں ہے. کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ مسائل میں کیوں مداہنت کی جا رہی ہے؟ تاکہ امت کو اللہ توفیق دے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اچھی عورت پیرانی صاحبہ ملی ہے, اس نے تو کہا ہوگا کہ داڑھی رکھ لو. نور الحق قادری جو ہے اس کا باپ شیخ اغل جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک کا فاضل ہے, اور ان کے بھائی دارالعلوم حقانیہ عبد المالک فاضل ہے. ان کے دادا کو میں جانتا تھا, حاجی گل. پورا بزرگوں کا خاندان. یہ واحد آدمی ہے جو دوسری طرف گیا ہے. تو اچھائی آگے بڑھانا یہ سیرت النبی ہے. اس کو آپ جشن کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ہاں پردہ نہیں ہے. ہماری بیٹیاں اور بہنیں اسی طرح گھر سے نکلتی ہیں لڑکوں کی طرح بغیر دوپٹے کے. ہے کوئی جو اس پر آنسو بہائے؟ قرآن کریم میں حکم ہے کہ خواتین اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈالے, برقعے ڈالے. یا ایو النبی قل لازواجک, اے پیغمبر کہو اپنی بیویوں سے, نظام اپنے گھر سے, اپنے جماعت سے, اپنے پارٹی سے چلے گا تب مؤثر ہوگا. یہی تو خان صاحب سے لوگ لڑ رہے کہ آپ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے. دیکھو بیوی بیٹی اس کو پہلے رکھا اور امت کی عورتوں کو بعد میں ذکر کیا. یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور برقعے ڈالے. جلباب عربی میں اس چادر یا برقعے کو کہتے کہ جب تک آپ نہ اٹھائیں وہ نہ اٹھے. یہ تو موٹر سائیکل پہ بعد میں بیٹھتی ہے اور برقع آگے جا چکا پسا ہوا ہوتا ہے. جگر ملا خبر ویدا منگوٹی کارش. تو یہ پردہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو مناسب پردہ نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, یہ قرآن کی آیت ہے کہ بھائی با پردہ ہونا چاہیے عورت ہے. اب پھر عورتیں اتنی نکلی کیوں ہیں؟ کیا کام ہے ان کا؟ دکان یہ شروع کر رہی ہے, موٹر سائیکل لاہور میں یہ چلانے لگ گئی ہے. آج سے 20-25 سال پہلے میں ڈیفنس میں ایک دوست کے ہاں رات کا کھانا کھا کے باہر نکلا. برادر منصور اور رفقا گاڑیاں صحیح کر رہے تھے, ایک بچی آئی موٹر سائیکل پہ. مجھے کہا ہوں مولانا تجھے ڈراپ کر دوں. تیری ایسی حیران رہ گئے, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کو ڈراپ کروں؟ میں نے کہا نہیں, میرے پاس گاڑی ہے, جاؤ. یہ زمانہ آیا, یہ وقت آیا, اس لباس کو, اس کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. تو جشن خوشیاں شریعت کے دائرے میں منائیں گے تو ثواب ملے گا. جشن اور خوشیاں آپ نے منمانی اور بناوٹی اور من گھڑت شروع کی ہوئی ہے, اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں, کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صدق کے ساتھ پیغمبرانہ سیرت, سوانح مبارک, اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.